أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے. بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ بقرہ کی آیات 163-164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسکری. سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور دریچے ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. تو سامعین، لیجیے سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے علاقائی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی میں ایران کے مندوب نے صہیونی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کے تئیں عالمی اداروں کی خاموشی پر سخت تنقید کی ہے۔ اسلام آباد حکومت تحریک طالبان پاکستان کو معافی دینے پر غور کر رہی ہے۔ ہندوستان کے روڈ اور ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نے ٹریفک جام اور آلودگی کو دہلی کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا ہے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 انٹرنیشنل ون ڈے کرکٹ سیریز کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے علاقائی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے آج شنگھائی تعاون تنظیم کے 21ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے تاجکستان کے لیے روانہ ہونے سے پہلے کہا کہ وہ اس اجلاس میں شرکت اور ایران کا نقطہ نظر پیش کرنے کے علاوہ مختلف ملکوں کے سربراہوں اور اعلی حکام سے ملاقات بھی کریں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اس دورے میں اپنے تاجک ہم منصب کے ساتھ ملاقات اور مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تاجک سربراہ سے ہونے والے مذاکرات سے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں خوشگوار تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان پائے جانے والے بندھنوں اور مشترکہ اقدار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ علاقے اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا ایران کی ترجیحات میں شامل ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ ایشیائی ملکوں کے درمیان مفاہمت کا عمل تیز ہو اور اس سلسلے میں اہم اقدامات عمل میں لائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے میں تاجک حکام کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے متعدد سمجھوتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ اجتماعی سیکورٹی آرگنائزیشن نے افغانستان کے سلسلے میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اجتماعی سیکورٹی تنظیم کے وزرائے خارجہ اور دفاع کا اجلاس تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس میں اجتماعی سیکورٹی تنظیم کے ترجمان نے کہا کہ اس مشترکہ اعلامیہ میں افغانستان کے تمام نسلی گروپوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ موجودہ حالات کو معمول کے مطابق سمجھیں، مسلح جھڑپوں سے اجتناب کریں اور عام شہریوں کی حفاظت، قیام امن، اقتصادی ترقی، دہشت گردی کے خاتمے اور منشیات سے متعلق جرائم کو روکنے کے لیے اقدامات انجام دیں۔ اس اعلامیہ میں عالمی برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ افغانستان کے لیے انسان دوستانہ امداد بڑھائیں۔ اس اجلاس میں اجتماعی سیکورٹی آرگنائزیشن کے وزرائے خارجہ اور دفاع نے مختلف موضوعات، من جملہ افغانستان کے داخلی حالات کے بعد اس تنظیم کے رکن ممالک کی سیکورٹی کے بارے میں بھی مذاکرات کیے۔ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے میں ایران کے مندوب نے صہیونی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کے تئیں عالمی اداروں کی خاموشی پر سخت تنقید کی ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں ایران کی جوہری سرگرمیوں کے بارے میں صہیونی حکومت کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس غاصب صہیونی حکومت کے جوہری ہتھیاروں کے سلسلے میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی خاموشی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای اے اور دیگر عالمی ادارے گزشتہ 5 عشرے سے اسرائیل کی جوہری سرگرمیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اس کی فوجی جوہری تنصیبات پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل این پی ٹی معاہدے کا رکن نہیں ہے اور وہ کسی بھی بین الاقوامی معاہدے کا پابند نہیں ہے، بنابراین ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں صہیونی حکومت کا بیان مزے کا خیز ہے۔ واضح ہے کہ صہیونی حکومت نے کہا ہے کہ آئی اے ای اے نے گزشتہ 7 مہینے سے ایران کی جوہری سرگرمیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ جو بائیڈن ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات میں سفارتکاری کو بہترین راستہ سمجھتے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے یہ بات ایک پریس کانفرنس میں ایٹمی مذاکرات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہی۔ جین ساکی نے کہا کہ صدر جو بائیڈن اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات میں سفارتکاری ہی بہترین راستہ ہے۔ جین ساکی نے کہا کہ امریکہ اس دور کی جانب واپسی چاہتا ہے جس میں ایران کی جوہری صلاحیتوں کے بارے میں ہم آگاہ تھے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ یہ کام وزارت خارجہ کو سونپا گیا ہے تاکہ وہ سفارتکاری کے ذریعے جو کچھ ممکن ہے اس کا تعین کرے۔ واضح رہے کہ امریکہ اگرچہ ایرانی عوام کے خلاف ظالمانہ پابندیاں عائد کر کے یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایرانیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا، مگر ایرانی عوام اور حکام کی استقامت نے اس کو یہ باور کرا دیا ہے کہ ایران کے سامنے اس کی پابندیاں اور سختیاں سب ناکام ہو چکی ہیں، اسی لیے اب وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے۔ ایٹمی سمجھوتے کے رکن تین یورپی ممالک نے ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی سمجھوتے کی حمایت اور اس کے فوائد تمام فریقوں کو پہنچنے پر زور دیا ہے۔ ایٹمی سمجھوتے میں شامل یورپی مثلث یعنی برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں جامع ایٹمی معاہدے کے بارے میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ یورپی مثلث نے اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ ہم تین یورپی ممالک ایٹمی سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی کو آسان بنانے کے لیے ویانا میں ہونے والے مذاکرات کے عمل کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ تینوں یورپی ممالک برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ ہم ویانا مذاکرات کے پابند ہیں جن کے ذریعے ایٹمی سمجھوتے کے فوائد تمام فریقوں کو حاصل ہوں گے۔ ان تینوں یورپی ممالک نے اپنے بیان کے دوسرے حصے میں ایران کی جانب سے ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد میں کمی لانے اور ایٹمی مذاکرات تک آئی اے ای کے تفتیش کاروں کی رسائی محدود ہونے سے متعلق آئی اے ای کی رپورٹوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اس بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کی جوہری صلاحیتوں کے لیے ان اقدامات کے ناقابل تلافی نتائج برآمد ہوں گے اور اس سے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے سمجھوتے کے فوائد محدود اور کمزور ہو جائیں گے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد حکومت تحریک طالبان پاکستان کو معافی دینے پر غور کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے موصول رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو معافی دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر تحریک طالبان پاکستان آئین پاکستان کو تسلیم کرے اور آئندہ دہشت گردانہ کارروائیاں انجام نہ دینے کا وعدہ کرے تو اس کو معافی دینے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اسی کے ساتھ افغانستان کی جیلوں سے تحریک طالبان پاکستان کے اراکین کی رہائی کی خبروں کو تشویشناک قرار دیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغانستان سے دوبارہ مہاجرت شروع ہونے اور پاکستان میں ان کی آمد روکے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ اپنے ملک میں ہی رہیں اور انہیں وہیں سلامتی اور تحفظ فراہم کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان افغانستان سے ان لوگوں کے انخلاء میں سہولت فراہم کرے گا جن کے پاس مصدقہ قانونی دستاویزات موجود ہوں گی۔ امریکی مذاکرات کار زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ دو ہفتے تک کابل میں داخل نہیں ہوں گے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق زلمے خلیل زاد نے کہا کہ امریکہ طالبان معاہدے کے تحت اقتدار کی منتقلی عمل میں آئی تھی، لیکن اشرف غنی کے اچانک چلے جانے سے طالبان کے ساتھ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ واضح رہے کہ امریکہ اور طالبان نے قطر معاہدے کے ذریعے ساز باز کر کے افغان عوام کو ایک المناک صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ امریکہ نے 20 سال تک افغانستان پر قابض رہنے کے باوجود افغان عوام کے لیے کچھ نہیں کیا اور اس وقت ملک پر طالبان کو مسلط کر کے اس ملک کے عوام کے ساتھ غداری کی ہے۔ طالبان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ویانا اجلاس میں افغانستان کی امداد سے متعلق کیے جانے والے وعدوں پر عمل کرے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر تقی خان متقی نے اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے نام ایک مراسلے میں مطالبہ کیا ہے کہ اشرف غنی کے دور حکومت میں افغانستان کے لیے جو امداد منظور کی گئی تھی وہ اب طالبان حکومت کو فراہم کی جائے۔ امیر تقی خان متقی نے اشرف غنی کی حکومت پر مالی بدعنوانی کا الزام بھی عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کو مالی امداد کی اشد ضرورت ہے تاکہ ملازمین کی تنخواہیں ادا کی جا سکیں۔ انہوں نے ملک میں صحت اور تعلیم، نیز روزگار سے متعلق مختلف مسائل و مشکلات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ افغانستان میں طالبان حکومت کو امداد فراہم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ امیر متقی نے کہا کہ افغانستان میں شریعت کے مطابق خواتین اور اقلیتوں کو حقوق دیے جائیں گے۔ ہندوستان کے روڈ اور ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نے ٹریفک جام اور آلودگی کو دہلی کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق روڈ اور ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے دہلی ممبئی ایکسپریس وے کے معائنے کے موقع پر کہا کہ قومی دارالحکومت دہلی کا سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک جام اور آلودگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی دارالحکومت دہلی کو ان دونوں مسائل سے نجات دلانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی کے باہر شاہراہیں بنائی گئی ہیں تاکہ دوسری ریاستوں کو جانے والی گاڑیاں شہر میں داخل نہ ہوں اور باہر سے ہی آمد و رفت کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے دہلی میں ٹریفک جام اور فضائی آلودگی کم ہوگی۔ نتن گڈکری نے بتایا کہ دہلی کے باہر رنگ روڈ اور شاہراہیں اس طرح بنائی جا رہی ہیں کہ دہلی اور دوسرے شہروں کے درمیان آمد و رفت میں سہولت بھی پیدا ہو اور وقت بھی کم لگے۔ لبنانی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ ایندھن کے حامل ایرانی ٹینکر لبنان پہنچ گئے ہیں۔ لبنان کے TV24 نے ایک ویڈیو جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ ایندھن لے جانے والے ٹینکر لبنان کے شہر الحرمل کے ہوش سید علی علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بدھ کی رات ایک پیغام میں کہا تھا کہ ہمیں عوام اور میڈیا کی جانب سے الحرمل کے بالبک علاقے میں ایندھن کے حامل ٹینکروں کے استقبال کی تیاری کی خبریں ملی ہیں، لیکن ہم عوام اور علاقے میں حزب اللہ کے عہدیداروں سے چاہتے ہیں کہ وہ سب کی سیکورٹی آسانی اور اچھی طرح منتقلی کے عمل کو آسان بنانے کے لیے کسی طرح کا عوامی اجتماع نہ کریں۔ سید حسن نصر اللہ نے پیر کی شب اپنے ایک خطاب میں اعلان کیا تھا کہ ایندھن لانے والا پہلا ٹینکر اتوار کی رات شام کی بانیاس بندرگاہ پہنچ چکا ہے اور لبنان کے لیے ایندھن کی منتقلی جمعرات سے شروع ہو جائے گی۔ جنیوا میں قیام بین الاقوامی اداروں اور اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ امریکہ ترقی پذیر ممالک کے خلاف اپنی ظالمانہ پابندیاں جاری رکھنے کے نشے میں مبتلا ہوا ہے اور وہ اس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی حامانہ نے انسانی حقوق کونسل کے 48ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران انسانی حقوق کے فروغ کی حمایت جاری رکھنے کا پابند ہے اور اس پر زور دیتا ہے۔ بقائی حامانہ نے کہا کہ نہایت شرمناک بات ہے کہ امریکہ ترقی پذیر ممالک کے خلاف ظالمانہ پابندیاں جاری رکھنے کے نشے میں مبتلا ہے اور پابندیوں کا شکار ممالک کے عوام کے خلاف بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی کھلے عام اور منظم خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے نائب مندوب مہدی علی آبادی نے بھی اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یمن پر عائد پابندیاں فوری طور پر اٹھائے جانے، اس ملک کے لیے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل، جنگ بندی اور وسیع مذاکرات شروع ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یمن میں بدترین انسانی المیہ جاری رہنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال جا رہے ممالک کی غیر قانونی فوجی جارحیت کا نتیجہ ہے جو امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کی ایما اور ان کے فراہم کردہ ہتھیاروں کے ذریعے گزشتہ 7 برس سے جاری ہے، اور اس نے یمن کے عوام کو نہایت سخت اور بحرانی انسانی حالات سے دوچار کر رکھا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے کہا ہے کہ وہ یمن میں ایک مکمل یمنی اور مستحکم حکومت کی تشکیل کے خواہاں ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یمنی کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ یمن میں اس بات کا سیاسی عزم اور ارادہ پایا جاتا ہے کہ ایسی حکومت تشکیل دی جائے جو مکمل طور پر یمنی اور آزاد ہو اور اس پر کسی اور ملک کی اجارہ داری نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ مسائل و مشکلات پائی جاتی ہیں جنہیں موجودہ حالات میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں عوام نے ایک بار پھر جارح اتحاد کے خلاف مظاہرہ اور ظالمانہ محاصرہ ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی عوام نے صنعاء ایئرپورٹ کے سامنے اجتماع کر کے اس ہوائی اڈے کو بند رکھے جانے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل، من جملہ انسان دوستانہ امداد کی منتقلی کا عمل متاثر ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بین الاقوامی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ یمن محاصرے کے نتیجے میں رونما ہونے والے انسانی المیے پر توجہ دیں، خاص طور سے ایسی حالت میں کہ صنعاء ایئرپورٹ بند ہونے سے صورتحال اور بھی زیادہ بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 انٹرنیشنل ون ڈے کرکٹ سیریز کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا انٹرنیشنل ون ڈے کرکٹ میچ جمعے کو راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا انٹرنیشنل کرکٹ میچ 19 ستمبر کو اور تیسرا میچ 21 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیڈیم میں 25% تماشائیوں کی موجودگی کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین لیجیے، اب وقت ہوا ہے اسٹوڈیو میں سیاسی گفتگو کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی جناب حسین تقوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
جی بہت شکریہ،
اور ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جی تقوی صاحب، اپنے وعدوں پر عمل نہ کرنے والا یورپ
جی
ایران سے مزید عمل پر مصر ہے، اور اعلیٰ سطح پر یورینیم کی آلودگی روکنے کا مطالبہ دہرایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بہت شکریہ۔ یہ موضوع ایک دو دن سے اس وقت میڈیا میں چل رہا ہے، کچھ اس میں باتیں ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں
جی،
اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، اور تاکہ واضح ہو جائے کہ کون عمل نہیں کر رہا اور کون عمل کر رہا ہے۔ ایک پورا پس منظر ہے، اور اس پس منظر کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایران ہی ہے کہ جو مسلسل اپنے وعدوں پر بھی عمل کر رہا ہے، اور جو کچھ اس نے کہا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بے وجہ کا شور مچانا در حقیقت دیکھا جائے تو مغرب کی عادت بن گیا ہے، اور مسلسل دباؤ کی پالیسی جو ہے وہ اپنا کر یہ سمجھتے ہیں یورپی ممالک اور مغرب کے ایران پر اثر انداز ہو جائیں گے، اور ایران نے جس پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کی بنیاد اپنے ملک میں رکھی ہے وہ اپنے حق سے جو ہے وہ پسپائی اختیار کر لے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور ایران نے ہمیشہ جو بھی کام کیا ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے، اور آئی اے ای اے اس حوالے سے آگاہ ہے کہ ایران نے اب تک کن پروٹوکولز پر عمل کیا ہے اور کتنی شفاف طریقے سے وہ ان تمام چیزوں کو آگے لے کر چل رہا ہے۔ میں اپنے سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جوہری معاہدہ جو جی سی پی او اے میں شامل تین یورپی ملکوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں ان ملکوں نے ایران سے اعلیٰ سطح پر یورینیم کی افزودگی فوراً روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان ملکوں نے اپنے بیان میں، حسین اختر صاحب، ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے خلاف اپنے بے بنیاد دعووں کی تکرار کی اور اس پروگرام کی پرامن ماہیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس ایسی سرگرمیاں انجام دینے کی ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کے پاس ایسا علم آئے جسے ایٹم بم بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے، ایران میٹل یورینیم کی افزودگی کا عمل فوراً روکے۔ اس خود مثلاً بیان کے اس حصے میں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ایران کی اصولی پالیسی ہے، اور ایران نے اس حوالے سے کھل کر اپنے نقطۂ نگاہ کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ ایران قطعی طور پر ایٹمی اور مہلک ہتھیاروں کے در پہ نہیں ہے، اور حتیٰ کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے فتاوی کے مطابق ایٹم بم بنانا، رکھنا، استعمال کرنا یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے، اور اسی فتوے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی جمہوری ایران نے اپنی اصولی پالیسی مرتب کی ہے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور جس کا جو ہے وہ زیادہ تر دائرہ جو ہے وہ میڈیکل کاموں کے حوالے سے ہے، اور جس کے اندر طب جو ہے اس کا عمل دخل ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مریضوں کی وہ اس ٹیکنالوجی سے حاصل ہونے والی جو مثلا دوائیں ہیں ان سے استفادہ کرتی ہے، اور دنیا کو اس بارے میں علم ہے۔
جی،
میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایران نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی گزشتہ میٹنگ کے بعد 20% سے اوپر کی سطح والے یورینیم کی افزودگی دگنی کر دی ہے، اور اس کا ایک پس منظر ہے کہ ایران کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب ایران کی شرائط اور ایران کے وعدوں پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا جائے تو ایران ان شقوں کے مطابق کے جو معاہدے میں موجود ہیں اس پر یہ عمل انجام دے سکتا ہے۔ جب آپ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور کسی بھی ایران کے مفادات کا تحفظ نہیں کیا، تو اسی معاہدے میں لکھی ہوئی شقوں کے مطابق اگر ایران عمل کرتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایران جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ غیر متعارف کام جو ہے وہ انجام دے رہا ہے، جبکہ ایران مکمل طور پر قانونی طریقے سے جو ہے وہ اپنے حقوق کا دفاع کر رہا ہے۔ جوہری معاہدے کے یورپی فریقوں کی اس معاہدے پر عمل میں بار بار کی کوتاہی کی وجہ سے مثلا ایران اس معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کے تحت، اور یہ میرے خاصے شقیں حسین اختر صاحب حفظ ہو چکی ہوں گی یقیناً ہمارے سامعین کو بھی، کہ اتنا اس کا ذکر ہوتا ہے کہ 26 اور 36 کے تحت اپنے وعدوں پر عمل درآمد اس نے کم کیا ہے، اور یورپی فریقوں کے بیان میں آیا ہے کہ ایران میں پیش رفتہ سینٹریفیوج میں مسلسل بہتری اس ملک کی یورینیم کی افزودگی میں مسلسل پیش رفت کا سبب بن رہی ہے۔ تو اگر پیش رفت کا سبب بن رہی ہے تو یہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ کوئی غیر متعارف کام نہیں، بلکہ یہ شق میں موجود ہے اور اس کے تحت اس نے اپنی جو ہے وہ کام کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے، اور اپنے وعدوں پر جو ہے وہ عمل درآمد کو اس نے کم کر دیا ہے کہ جو اس نے آپ کے کہنے پر شروع کیے تھے۔ ایران نے بڑے پیمانے پر پیش رفتہ جو سینٹریفیوج نصب کرنے کا اقدام کیا ہے، ہم ایران پر یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے اس اقدام کو روکے۔ ایران کے جو نوجوان سائنسدان ہیں انہوں نے ہمیشہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی علمی جو گنجائشیں ہیں ان کو وسعت دی ہے، اور یہ علمی گنجائشیں جو ہیں وہ پرامن ٹیکنالوجی کے حصول میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور یہی چیز جو ہے ایران کے دشمنوں کو نہیں بھا رہی، اور طرح طرح کے وجوہات کو پیش کر کے وہ ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ واضح سی بات ہے کہ ایران کا ہر عمل بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں ہے، اور ایران نہ پہلے نہ اب نہ آئندہ کسی بھی جو ہے وہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اگر کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو یہی یورپی ملک ہیں، ممالک ہیں جنہوں نے معاہدے پہ لکھے ہوئے اپنے جو وعدے تھے ان پر عمل نہیں کیا ہے.
جی حسین تقوی صاحب، بہت بہت شکریہ اس سیاسی گفتگو کا، ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں.
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 25 شہریور، 9 سفر المظفر اور 16 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. نو سفر المظفر سن 37 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے باوفا ساتھی حضرت عمار یاسر جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے لڑتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے. جنگ صفین امیر شام معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام سے بیعت کے انکار کے بعد شروع کی تھی. حضرت عمار یاسر کی ولادت ہجرت سے 57 سال قبل ہوئی تھی. آپ کے والد حضرت یاسر اور والدہ سمیہ اسلام کے پہلے شہید ہیں. آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کفار کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا، اور اپنی بے پناہ بہادری کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ کا مرکز بنے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار یاسر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عمار، میرے بعد ایک فتنہ برپا ہوگا، جب بھی ایسا ہو تم علی اور ان کی جماعت کی پیروی کرنا، کیونکہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہیں۔ اے عمار، تم علی کی معیت میں دو گروہوں کے خلاف لڑو گے، بیعت توڑنے والے اور ظالم و ستمکار، اس کے بعد ایک باغی گروہ تمہیں قتل کر دے گا۔ نو سفر سن 421 ہجری قمری کو عظیم مسلمان دانشور، مورخ اور مفکر ابو علی مسکوہ نے وفات پائی۔ وہ تقریباً سن 320 ہجری قمری میں ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے۔ ابو علی اپنے دور کے تمام رائج علوم کے استاد تھے۔ انہوں نے علم طب، کیمیا، تاریخ اور فلسفے میں وسیع تحقیقات انجام دی۔ ابن مسکوہ کو ارسطو اور فارابی کے بعد معلم ثالث کا لقب دیا گیا۔ ان کی بہترین کتب میں تہذیب الاخلاق کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے، جو عربی زبان میں لکھی گئی ہے اور خواجہ نصیر الدین توسی نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔ ان کی کتاب تجارب الامم بھی قابل ذکر ہے، جو سن 372 ہجری قمری کے اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ ستمبر 1736 عیسوی کو جرمنی کے ریاضیداں اور ماہر طبعیات اور تھرمامیٹر کے موجد ڈینیل گیبریل فارن ہائٹ کا 50 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ حرارت ناپنے والے ایک آلے کی ایجاد کے سلسلے میں کوشش کر رہے تھے۔ 1709 عیسوی میں ان کی یہ کوشش برابر ثابت ہوئی اور وہ الکحل تھرمامیٹر بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ مزید تحقیقات کے بعد انہوں نے 1714 میں تھرمامیٹر میں پارے کا استعمال کر کے اسے مکمل کیا۔ درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے اب بھی اس تھرمامیٹر کا استعمال عام ہے۔ حرارت کی ایک درجہ بندی کو انہی کے نام فارن ہائٹ سے موسوم کیا گیا ہے۔ سولہ ستمبر سن 1931 عیسوی کو لیبیا کے قومی رہنما عمر مختار کو، جنہوں نے اطالوی سامراج کے خلاف جدوجہد کی تھی، پھانسی دے دی گئی۔ وہ 1859 میں پیدا ہوئے تھے اور عالم دین تھے۔ عمر مختار 1895 میں سوڈان چلے گئے اور وہاں برطانوی سامراج کے خلاف چلنے والی مہدی سوڈانی کی تحریک میں شریک ہوئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس تحریک کے ناکام ہونے پر لیبیا واپس آ گئے۔ 1911 میں اٹلی نے لیبیا پر قبضے کی غرض سے سلطنت عثمانیہ سے جنگ کی اور اس کو جنگ میں کامیابی ملی۔ پھر عمر مختار نے لیبیا کے قبائلی جنگجوؤں کی مدد سے اٹلی کے خلاف تحریک شروع کی اور اطالوی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا، لیکن بالآخر عمر مختار کو گرفتار کیا گیا اور 16 ستمبر 1931 کو ان کو پھانسی دے دی گئی۔ سولہ ستمبر 1987 عیسوی کو اردو کے صفحہ اول کے افسانہ نگار ابوالفضل صدیقی کا کراچی میں انتقال ہوا۔ وہ 4 ستمبر 1908 کو ہندوستان کے ضلع بدایوں کے علاقے عارف پور کے ایک جاگیردار گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن وہ خود روایتی مفہوم میں جاگیردار نہیں تھے۔ انہوں نے افسانہ نگاری کا آغاز 1932 میں کیا۔ وہ اپنے افسانوں میں انسانوں کے دکھ سکھ کی عکاسی بڑی مہارت سے کرتے تھے۔ ابوالفضل صدیقی کے افسانوں کے مجموعوں میں ستاروں کی چال، احرام، آئینہ، انصاف، دن ڈھلے اور جوالا مکھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہیں اپنے افسانے چڑھتا سورج پر یونیسکو کا بین الاقوامی انعام بھی ملا تھا۔ 25 شہریور 1372 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور ادیب اور مصنف سید ابوالقاسم انجوی شیرازی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سیاست میں حصہ لیا اور ڈاکٹر مصدق کی حکومت میں شامل ہو گئے۔ 28 مرداد 1332 کی بغاوت کے بعد وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ انہوں نے صحافت کے میدان میں بھی اپنے جوہر دکھائے اور تنقیدی مضامین لکھنے کی بنا پر انہیں گرفتار کر کے جلاوطن کر دیا گیا۔ بعد میں وہ ریڈیو سے وابستہ ہو گئے اور ایک عرصے تک عوامی ثقافت کے نام سے پروگرام کرتے رہے۔ ان کے یہ پروگرام 10 جلدوں پر مشتمل کتاب کی صورت میں شائع ہوئے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے تفسیر قرآن پر مشتمل پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بسم رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 70 سے 73 تک کی آیتوں سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون۔
اب تم سب اپنی بیویوں سمیت اعزاز و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے گرد سونے کی رکابیوں اور پیالوں کا دور چلے گا، اور وہاں ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی لگیں، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں ان اعمال کی بنا پر وارث بنایا گیا ہے جو تم انجام دیا کرتے تھے. اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے. سامعین, گزشتہ پروگرام کی آخری آیت میں اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا کہ خداوند عالم کے صالح و نیک بندوں کو بشارت دی جاتی ہے کہ قیامت کے دن ان پر خوف و ہراس طاری نہیں ہوگا. اب ان آیات کریمہ میں پروردگار عالم جنت کی توصیف کرتے ہوئے فرماتا ہے, وہ لوگ جو دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کی راہ میں اپنی بیویوں اور ان کے ہمراہ سختی و پریشانی کو برداشت کی ہے, قیامت میں بھی وہ اپنی بیویوں کے ہمراہ خوشی و شادمانی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یہ لوگ خوشی و سرور میں غرق ہوں گے اور خوشی و شادمانی کے اثرات ان کے چہروں سے ظاہر و آشکار ہوں گے. تمام لذتیں اور خوشیاں کے جس سے اہل ایمان اپنے ایمان کی حفاظت کی بنا پر دنیا میں محروم ہو گئے تھے, خداوند عالم قیامت میں اس کی تلافی کرے گا اور بہشت کے خوبصورت خادمین انواع و اقسام کی بہترین و لذیذ غذاؤں اور شربتوں کو خوبصورت برتنوں میں رکھ کر مومنین کے سامنے پیش کریں گے, اور جس چیز کی بھی مومنین خواہش ظاہر کریں گے وہ حاضر کریں گے, اور ایسی ایسی نعمتیں پیش کریں گے جو نہ کبھی زائل ہوں گی اور نہ ہی کبھی ختم ہوں گی. اہل بہشت کی نہایت ہی سکون و اطمینان اور بغیر کسی اضطراب و پریشانی کے خدمت کی جائے گی, اور وہ ہر طرح کی لذتوں سے لطف اندوز اور خوشیوں سے سرشار ہوں گے, اور ان کے قلوب کسی بھی چیز سے ملول و رنجیدہ نہیں ہوں گے. اسی طرح سے آیات کریمہ میں جنت کی دو نعمتوں کی طرف اشارہ ہوا ہے. ارشاد قدرت ہوتا ہے, جنت میں دل جو چیز بھی چاہے گا اور آنکھ اس سے لذت حاصل کرے گی وہ سب موجود ہوگی. واہ, کتنی بہترین و عمدہ دل کو چھو لینے والی تعبیریں ہیں. اسی طرح کہیں اہل بہشت کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ یہ نعمتیں زائل ہو جائیں گی اور ان کے دل رنجیدہ ہو جائیں, لہذا آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے, تم اس میں ہمیشہ رہو گے. مزید ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ یہ جان سے زیادہ عزیز نعمتیں کہ جن کے تم وارث قرار دیے جاؤ گے, یہ ان اعمال کا نتیجہ ہے جنہیں تم نے انجام دیا تھا. در حقیقت یہ بات اس نقطے کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ تمہاری نجات کا اصلی عامل تمہارا عمل ہے. آیت کریمہ آخر میں جنت کے میوے کا ذکر کر رہی ہے کہ جنت کی درخت کی شاخیں ہمیشہ بے شمار پھلوں سے لدی ہوں گی, اور اہل بہشت ان انواع و اقسام اور خوش ذائقہ میووں کو تناول کریں گے. سامعین, ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ایماندار بیویاں آخرت میں بھی اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی. وہ خواتین جنہوں نے خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے نامحرموں, برے مناظر اور غیر اخلاقی چیزوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھیں بند کی ہوں گی, وہ آخرت میں اپنے خوبصورت بہشتی شوہروں کو دیکھ کر لذت حاصل کریں گی. البتہ ایسی لذتیں کہ جن کا دنیاوی لذتوں سے کوئی موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا. دنیاوی لذتیں اور خوشیاں نہایت ہی محدود اور ناپائیدار ہیں, اور تمام لذتوں اور اپنی آرزوؤں تک پہنچنا وہ بھی پائیدار و مستحکم طریقے سے صرف اور صرف جنت میں ہی ممکن ہے. بہشت قیمت سے ملے گی نہ کہ بہانہ بنا کر, اور نیک عمل کے بغیر جنت میں جانے کی تمنا رکھنا یا انتظار کرنا فضول ہے. جنت کی نعمتوں میں سے ایک لذت بخش نعمت پھلوں کا زیادہ اور انواع و اقسام کا ہونا ہے. سامعین, آئیے اب سورہ زخرف کی 74 سے 76 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے,
ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولیکن کانو ہم الظالمین.
بے شک مجرمین عذاب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, ان سے عذاب منقطع نہیں ہوگا اور وہ مایوسی کے عالم میں وہاں رہیں گے, اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے, یہ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. قیامت میں بہشتیوں کے مزید حالات بیان کرتے ہوئے ان آیات کریمہ میں گناہگاروں اور مجرموں کے انجام کے بارے میں ذکر ہوا ہے، تاکہ انسان قیامت میں ان دونوں گروہوں کا موازنہ کر کے دنیا ہی میں صحیح راستے کا انتخاب کر لے۔ آیت کریمہ کے آغاز میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، جس طرح سے نیک لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اسی طرح سے مجرمین بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ البتہ دوسری آیتوں اور روایتوں کے پیش نظر تمام مجرمین دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ وہ مجرم جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جن کی دنیاوی زندگی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اگر یہ لوگ 1000 سال بھی دنیا میں زندگی بسر کرتے تو حق کے ساتھ بغض و دشمنی اور ظلم و ستم سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوتے۔ فطری بات ہے کہ اس طرح کے ہر دھرم اور شرپسند انسان عذاب الہی سے نجات یا اس میں کچھ کمی کے لیے رحمت الہی کو حاصل کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، لہذا ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت ہی سخت غم و اندوہ اور ناامیدی کا شکار ہوں گے۔ آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے، لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ خداوند عالم نے ایسے افراد پر ظلم کیا ہے اور دنیاوی محدود عمر کے باوجود آخرت میں ان کے لیے دائمی عذاب مقرر کیا ہے، لہذا یہاں پر اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ اپنی اس تقدیر کا فیصلہ خود انہوں نے اپنے لیے کیا ہے۔ اس دائمی عذاب کا سرچشمہ خود ان کے ظالمانہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ عصر حاضر میں بھی قانونی حیثیت سے جرم اور اس کی سزا کے آثار میں تناسب اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور لازم نہیں ہے کہ جرم طویل زمانے تک باقی رہے، لہذا بعض جرموں کا ارتکاب اگرچہ اس کے واقع ہونے کا زمانہ بہت ہی مختصر ہو، اس کے لیے طویل المدت قید یا کبھی کبھی عمر قید جیسی سزا معین کی جاتی ہے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کریم کی تربیتی روش میں بشارت اور متنبع کرنے کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے، تاکہ انسان بے غرور و تکبر اور ناامیدی کا شکار نہ ہو سکے۔ جس طرح سے نیک کام انسان کے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتا ہے، اسی طرح سے انسان کا برا عمل بھی جہنم میں داخل ہونے کا باعث بنتا ہے۔ خداوند عالم کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا، لیکن ظالم و بد کردار کو سزا ضرور دیتا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 77ویں اور 78ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ،
اور وہ آواز دیں گے کہ اے مالک، اگر تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے تو بہت اچھا ہو، تو جواب ملے گا کہ تم اب یہیں رہنے والے ہو، یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے۔ سامعین، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں مجرمین اور ظالمین کی صورتحال اس قدر سخت، دردناک اور ناقابل برداشت ہوگی کہ وہ صرف اس سے نجات کے لیے موت کی تمنا کریں گے، اور ان فرشتوں سے کہ جو دوزخ پر نگراں ہیں کہیں گے کہ خداوند عالم سے ہماری موت کی درخواست کر دو تاکہ ہم ان سخت و دشوار حالات سے چھٹکارا پا جائیں، لیکن فرشتے ان کے جواب میں کہیں گے کہ تمہاری یہ آرزویں پوری ہونے والی نہیں ہیں اور تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ دنیا میں تو ممکن ہے کہ انسان خودکشی کر کے اپنی زندگی کو ختم کر دے، لیکن قیامت میں ایسی کوئی چیز ممکن نہیں ہے، یہاں تک کہ جہنم کا سخت و شعلہ‌ور عذاب بھی جہنمیوں کی موت کا باعث نہیں بن سکتا ہے۔ آیت کریمہ میں گناہگاروں کے جہنم میں جانے کی اہم ترین دلیل حق سے منہ موڑنا اور حق سے جنگ کرنے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، یہ لوگ دنیا میں حق کو ناپسند کرتے تھے اور اپنی خواہشات نفسانی اور آرزوؤں کو پورا کرنے کی ہمیشہ تگ و دو میں رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ حق کو سننے اور اس کے بارے میں غور و فکر سے بھی دور بھاگتے تھے، اور حق کو ٹھکرانے کے نتیجے نے ہی انہیں جہنم کے دائمی عذاب کا مستحق بنا دیا۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دنیا میں اپنے اعمال و رفتار کی حفاظت کریں تاکہ آخرت میں موت کی تمنا کرنے کے لیے مجبور نہ ہونا پڑے، اور یہ ایسی آرزو ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ الہی سزا و عذاب کا استحقاق اتمام حجت کے بعد ہے، پس دوزخ میں جانے کا حقدار وہی ہوگا جو حق کو سمجھتا ہو لیکن اس کی مخالفت اور اس سے دوری اختیار کرتا ہو۔ حق کو قبول کرنا اور حق کے مقابلے میں سر تسلیم خم کرنا دنیا و آخرت میں انسان کی سعادت و کامرانی کی ضمانت ہے، اور حق سے مقابلہ آرائی اور انحراف دنیا و آخرت میں انسان کی بدبختی و شقاوت کا باعث ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کی بارگاہ میں سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور کچھ تفصیلی خبروں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں بعض اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روزنامہ ایران، صدر نے بدعنوانی کے مقابلے کے لیے 12 نکاتی اصول جاری کر دیے۔ روزنامہ صبح 9، عراقچی کی جگہ باخری منصوب، ایٹمی مسئلے کا کیس وزارت خارجہ میں باقی رہنے کے امکان میں اضافہ۔ روزنامہ گارڈین، کرونا کی نئی لہر، ہر 500 امریکی میں سے ایک کووڈ سے مرا ہے، بعض ہسپتال بھر چکے ہیں۔ اور اب کچھ خبروں کی تفصیل۔ روزنامہ کیہان، شنگھائی تعاون تنظیم کی $330 ارب کی مارکیٹ ایران کے لیے مناسب موقع۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اپنے پہلے غیر ملکی دورے میں شنگھائی تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے تاجکستان جا رہے ہیں۔ یہ اجلاس 16 اور 17 ستمبر کو دوشنبے میں منعقد ہوں گے۔ شنگھائی تنظیم میں ایران کی مستقل رکنیت کی صورت میں تہران کے سامنے متعدد سیاسی اور اقتصادی مواقعوں کا راستہ کھل جائے گا۔ اقتصادی سفارتکاری تحقیقاتی مرکز سے وابستہ ایک اسکالر پیمان حسنی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اقتصادی لحاظ سے ایران کو ایک تیل اور نان پیٹرولیم پیداوار کی ایک انتہائی وسیع مارکیٹ تک دسترسی حاصل ہو جائے گی، اور دوسری جانب ایران کی صنعتی ترقی میں اضافے اور ٹیکنالوجی تک پہنچ بھی اس ذریعے ممکن ہو جائے گی، جو صدر ابراہیم رئیسی کے متوازن خارجہ پالیسی کی صحیح منظر کشی بھی کرتا ہے۔ شنگھائی تنظیم میں رکنیت سے ایران کو اس معاہدے میں شامل دیگر ممالک کے ساتھ تعاون کا بہتر موقع بھی فراہم ہوگا، اور جیو کلچرل تعلقات بھی فروغ پائیں گے۔ دوسری جانب ون بیلٹ ون روڈ کے چین کی سرمایہ کاری کے منصوبے میں بھی ایران کی شمولیت کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ اخبار رائے الیوم کی سرخی ہے، جی ہاں، پہلا تیل بردار جہاز میقاتی کی حکومت کے دوران لبنان پہنچا، ایران، لبنان اور شام کے اتحاد نے امریکی اسرائیلی جارحوں کو شکست دی۔ اخبار لکھتا ہے کہ عبدالباری اطوان لکھتے ہیں کہ ایرانی تیل لانے والے پہلے جہاز نے شام کی بانیاز بندرگاہ پر اپنا تیل لبنان کے حوالے کر دیا، جو آئل ٹینکروں کے ذریعے لبنان کے مختلف شہروں میں جائے گا۔ یہ امریکہ، صہیونی حکومت اور لبنان میں ان کے حامیوں کی ایک بہت بڑی شکست ہے۔ لبنان کی سرزمین پر امریکہ کی عزت مٹی میں مل گئی، اور اس ملک کی بد تہذیب سفیر ڈوروٹی شیعہ، جو خود کو لبنان کا حاکم سمجھ کر ہر ایک کی توہین کرتی پھرتی تھیں، ہتھیار ڈالنے پر مجبور اور نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ سید حسن نصر اللہ نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ جمعرات کو یہ تیل کا تحفہ لبنان کے ہسپتالوں، اولڈ ہاؤس اور یتیم خانوں اور معذور افراد کو رکھنے والے مراکز کو پیش کیا جائے گا۔ عقل مند، طاقتور اور جرأت مند قیادت وہ ہوتی ہے جو دقیق محاسبے کے ساتھ فیصلہ کرے اور اس فیصلے پر عمل کر کے دکھائے، اور یہ وہی چیز ہے جو سید حسن نصر اللہ میں موجود ہے، اور ہزاروں بار انہوں نے اس بات کا ثبوت بھی پیش کیا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخی ہے، وزیر اعظم مودی نے علی گڑھ سے انتخابی مہم کا آغاز کیا، کانگریس پر شدید تنقیدیں۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز، ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر کی دوشنبے میں افغانستان کے مسئلے پر ہونے والی اہم میٹنگ میں شرکت متوقع۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی سرخی ہے، دہشت گردانہ سرگرمیوں سے دستبردار ہونے کی صورت میں حکومت ٹی ٹی پی کو معاف کر سکتی ہے، شاہ محمود قریشی۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، یوگی راج میں قاتل بنا اتر پردیش، این سی آر بی نے قتل معاملے میں یو پی کو بتایا نمبر ون۔ سامعین، اخبار لکھتا ہے کہ قومی جرائم ریکارڈ بیورو این سی آر بی نے سچائی پر سے پردہ اٹھا دیا۔ این سی آر بی کے اعداد و شمار کے مطابق قتل کے معاملوں پر اتر پردیش ملک میں سر فہرست ہے۔ پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اوسطاً ہر روز 80 لوگوں کا قتل ہوتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا تعاون بی جے پی حکمران اتر پردیش کا ہے۔ بدھ کو جاری این سی آر بی کے اعداد شمار سے سامنے آیا ہے کہ اتر پردیش میں گزشتہ سال یعنی 2020 میں 2019 کے مقابلے زیادہ قتل کی وارداتیں ہوئیں۔ دوسرے نمبر پر بی جے پی جنتا دل یو حکمران ریاست بہار ہے۔ مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کا مقام بالترتیب تیسرا اور چوتھا ہے۔ گویا کے قتل کے معاملوں میں سر فہرست چار میں سے تین بی جے پی حکمران ریاستیں ہیں۔ بہرحال اتر پردیش میں اغوا کے معاملوں میں حالانکہ 2019 کے مقابلے میں کمی درج کی گئی ہے، لیکن پھر بھی 2020 میں اغوا کے 84,805 معاملے درج ہوئے۔ اور سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جسارت کی سرخی پر نظر ڈالتے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال پریشان کن، عالمی برادری طالبان حکومت کی مدد کرے، وزیر اعظم عمران خان۔ اخبار لکھتا ہے کہ امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال پریشان کن ہے، وہاں کیا ہونے والا ہے کوئی پیشم گوئی نہیں کر سکتا۔ افغانستان میں افراتفری اور پناہ گزینوں کے مسائل کا خدشہ ہے، افغانستان کو دہشت گردی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ طالبان چاہتے ہیں کہ عالمی برادری انہیں تسلیم کرے، ہمیں طالبان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، افغانستان کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، افغانستان اس وقت تاریخ ساز موڑ پر ہے، ہمیں افغانستان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہاں صورتحال کنٹرول میں رہے۔ خواتین کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ افغان خواتین کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ افغان خواتین کو وقت پر حقوق مل جائیں گے، یہ سوچنا غلط ہے کہ کوئی باہر سے آ کر افغان خواتین کو حقوق دلا سکتا ہے. افغان خواتین مضبوط ہیں, انہیں وقت دیں, وہ اپنے حقوق خود حاصل کر لیں گی. امریکی صدر سے گفتگو کے حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد سے امریکی صدر سے بات نہیں ہوئی, جبکہ جو بائیڈن نے فون نہیں کیا. وہ مصروف شخصیت ہیں, امریکہ کے ساتھ رشتہ صرف ایک فون کال پر منحصر نہیں ہے. پاکستان امریکہ سے ایسے تعلقات چاہتا ہے جیسے بھارت کے ساتھ ہیں, ایسے تعلقات نہیں چاہتے کہ وہ پیسے دے اور کام کرائے. سامعین, یہ تھے کچھ اخبارات اور ان کی کچھ سرخیاں اور کچھ تفصیلی خبریں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں. وقت کی کمی کے سبب دیگر موضوعات سے صرف نظر کرتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. خدا حافظ. سامعین, ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے, اور اب وقت ہوا ہے پروگرام دریچے کا, اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ و ناصر, اور سماعت فرمائیے پروگرام دریچے.
دریچے.
عزیز سامعین, پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کے پروگرام میں 14ویں صدی ہجری شمسی میں پیش آنے والے اہم واقعات کے تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. آج کے دور میں تاریخ کو بیان کرتے وقت تین طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. ایک کو عیسوی سال, ایک کو ہجری سال, اور ایک کو شمسی سال کہا جاتا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی سرکاری تاریخ شمسی سال کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ عیسوی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مربوط ہے, جبکہ قمری تاریخ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت اور چاند کے طلوع و غروب سے تعلق رکھتی ہے. شمسی سال سورج کے گرد چاند کی گردش سے متعلق ہے, اسی لیے اسے شمسی سال کہا جاتا ہے. ہجری شمسی تاریخ کے مطابق سن 1400 کا آغاز ہو چکا ہے. 14ویں شمسی صدی یعنی سن 1300 ہجری شمسی سن 1922 عیسوی سے شروع ہوئی, اور 20 مارچ سن 2021 کو 1400 تک پہنچ گئی. آج کے پروگرام میں سن 1300 سے 1400 ہجری شمسی تک کے 100 سال پر مشتمل مدت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تاریخ ایک جبر ہے جس کو گزرنا ہے کوئی چاہے نہ چاہے، ماہ و سال کو گزرنا ہے اور یوں تاریخ کا پہیہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ تاریخ ایک سبق بھی ہے اور تجربہ بھی۔ وہی افراد اور قومیں ترقی و پیش رفت کی منزلیں طے کرتی ہیں جو ماضی سے سبق حاصل کرتی ہیں اور ماضی کی عبرتوں کو سامنے رکھ کر اپنے حال اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ انسانی تاریخ تجربات سے مالا مال ہے۔ انسان نے اپنی گزشتہ تاریخ میں کئی ادوار دیکھے ہیں۔ پتھر و غار سے لے کر موجودہ ترقی یافتہ دور میں انسان اور معاشرہ مختلف تلخ و شیریں مراحل سے گزرتا رہا ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ انسان غذا، لباس اور مسکن کی تلاش میں پہاڑوں، بیابانوں اور غاروں میں سرگرداں تھا، اور آج وہی انسان نظام شمسی کے بعض ستاروں اور سیاروں پر کمندیں ڈال چکا ہے۔ چاند، مریخ اور دور دراز کے سیارے اور ستارے اب انسان کی دست رس میں نظر آ رہے ہیں۔ انسان نے اس عرصے میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو نمایاں ترقی کی ہے اس کی تفصیلات بیان کرنا مشکل ہے۔ البتہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ انسانی دست رس میں موجود جدید ٹیکنالوجی اور کائنات کے بارے میں ان گنت معلومات کا 90% حصہ گزشتہ 2 صدیوں میں انسان تک پہنچا ہے، یا دوسرے لفظوں میں موجودہ جدید ٹیکنالوجی گزشتہ 2 صدیوں کا ثمرہ ہے جسے انسان نے اپنی محنت، کوشش اور یکسوئی سے حاصل کیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور جدید سے جدید ایجادات نے انسانی زندگی کو مکمل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ البتہ یہ سکے کا ایک رخ ہے۔ سکے کا دوسرا رخ وہ اخلاقی و سماجی و سیاسی بحران ہیں جن سے موجودہ صدی کا انسان انفرادی اور اجتماعی حوالے سے دوچار ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نے جہاں انسانی زندگی میں آسانیاں اور سہولیات فراہم کی ہیں، وہیں یہ تبدیلی غربت، فحاشی، بدعنوانی، نسلی امتیاز، جہالت، خرافات، جنگ و جدل اور انسانی حقوق کی پامالی وغیرہ جیسی مشکلات و مسائل کا باعث بھی بنی ہے۔ بعض حکومتوں نے جدید ٹیکنالوجی اور علم و صنعت کے میدان میں ہونے والی ان کامیابیوں اور ترقیوں کو اپنے سامراجی اہداف کے لیے استعمال کیا۔ ماہرین سماجیات کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے حاصل ہونے والی ترقی اور پیش رفت کا اگر آج کی انسانیت کو درپیش سماجی، اخلاقی اور روحانی بحرانوں سے موازنہ کیا جائے تو اس ترقی و پیش رفت نے انسانیت کو سماجی، اخلاقی اور روحانی پسماندگی سے دوچار کر دیا ہے۔ البتہ اس کی بنیادی وجہ ترقی و پیش رفت یا جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، بلکہ اس ترقی و پیش رفت پر مسلط وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے اس ترقی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے انسانیت کا استحصال کیا ہے۔ ماضی سے سبق اور عبرت عقل و شعور کا نتیجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماضی آئندہ کا چراغ اور مستقبل کا رہبر و رہنما ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کو نظر انداز کرنا درست اقدام تصور نہیں کیا جاتا۔ ماضی سے عبرت حاصل کرنے والے مستقبل میں غلطیوں کو نہیں دہراتے ہیں اور سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ دین اسلام میں ماضی سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو ماضی کی داستانیں سنا کر غلطیوں کے دہرانے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن پاک ماضی کی اقوام کی مثالیں دے کر مسلمانوں کو صحیح راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ جو انسان ماضی کا مطالعہ رکھتا ہے اور تاریخ کا تجزیاتی نگاہ سے مطالعہ کرتا ہے اس کے لیے مستقبل کی منصوبہ بندی آسان ہو جاتی ہے۔ دانشوروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو فرد یا قوم ماضی سے عبرت حاصل کرتی ہے، حال پر مضبوط گرفت رکھتی ہے اور مستقبل کے بارے میں پر امید منصوبہ بندی کرتی ہے، وہ کامیاب کامران رہتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں گزشتہ شمسی صدی میں پیش آنے والے واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں، تو اس تناظر میں یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ ایک صدی نشیب و فراز سے مالا مال مختلف چھوٹے بڑے واقعات پر مشتمل ہے، جس کو کئی حوالوں سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جنگ عظیم اول سے پہلے کا دور یا دوسری جنگ عظیم کے بعد کا دور۔ اسی طرح عالمی سطح پر ایک تقسیم یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کی تشکیل سے پہلے کا زمانہ اور یو این او کی تشکیل کے بعد کا زمانہ۔ زمانے کی تقسیم کو جو بھی نام دیا جائے، اس صدی میں مختلف شعبہائے حیات میں ایسے بڑے اور عظیم واقعات و امور انجام پائے ہیں کہ ہر ایک پر کتابیں تحریر کی جا سکتی ہیں۔ جنگوں کی تاریخ اپنی جگہ پر ایک طویل داستان ہے۔ پہلی جنگ عظیم وسیع بربادیوں کے بعد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ یورپ میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا، جس میں کروڑوں لوگ اس جنگ کی بھینٹ چڑھ گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے اور اقوام متحدہ کی تشکیل کے بعد یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ اب چھوٹی ریاستوں اور کم اور غیر ترقی یافتہ اقوام و ممالک کا استحصال ختم ہو جائے گا، لیکن اقوام متحدہ بھی مطلوبہ امیدوں پر پوری نہیں اتری۔ چودہویں صدی شمسی کا ایک اور اہم واقعہ سوویت یونین کا خاتمہ اور اس کا شیرازہ بکھرنا ہے، جس کے نتیجے میں وسطی ایشیا میں کئی نئی ریاستیں اور حکومتیں وجود میں آئیں۔ کمیونزم کا سورج غروب ہوا اور کیپٹلزم کے لیے میدان تقریباً خالی ہو گیا۔ البتہ اس سے پہلے خطے میں ایک نئی تبدیلی ایران کے اسلامی انقلاب کی صورت میں ظہور پذیر ہو چکی تھی۔ چودہویں صدی شمسی کے تقریباً وسط میں، یعنی سن 1357 شمسی مطابق سن 1979 عیسوی میں ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں شاہی خاندان کا 2500 سالہ دور حکومت اپنے انجام کو پہنچا اور اسلامی انقلاب کا خورشید طلوع ہوا۔ اس صدی میں جہاں ایک طرف اسلامی انقلاب کی صورت میں ایک امید کی کرن پیدا ہوئی، تو دوسری طرف اسی صدی میں ایک غاصب اور غیر قانونی اور غیر انسانی ریاست کا وجود دنیا کے جغرافیے پر ظاہر ہوا۔ ارض فلسطین پر غاصب صہیونیوں نے ایک غیر قانونی اور غاصب حکومت کا قیام عمل میں لا کر نیز قبلہ اول پر قبضہ کر کے عربوں اور مسلمانوں کے قلب میں خنجر اتار دیا۔ اس تناظر میں اس صدی کا سب سے تکلیف دہ واقعہ غاصب صہیونی حکومت کا قیام ہے۔ گزشتہ صدی میں عالمی امن کے ساتھ خطے میں امن و سلامتی کی برقراری کی کوششیں کی گئیں، لیکن غاصب صہیونی حکومت اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آئی۔ عالم اسلام میں بھی اس صدی میں اتحاد بین المسلمین اور مسلمانوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر لانے کی بھرپور کوششیں کی گئیں، جبکہ دوسری طرف القاعدہ، بوکو حرام، طالبان، داعش اور اس طرح کے درجنوں دیگر گروپ تشکیل دیے گئے، جنہوں نے ایک طرف اتحاد بین المسلمین کی کوششوں کو سبوتاش کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اور دوسری طرف اسلام کا امن و آشتی سے مزین خوبصورت چہرے کو مسخ کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ یورپ میں رنسانس کے بعد جس ترقی کا آغاز ہوا، وہ چودہویں شمسی صدی میں تیزی سے جاری رہی اور مختلف شعبۂ حیات، من جملہ صنعت، مواصلات، ذرائع آمد و رفت، انٹرنیٹ، ایٹمی ٹیکنالوجی، فن و ہنر وغیرہ میں غیر معمولی ترقی و پیش رفت سامنے آئی۔ البتہ اس ترقی کے نتیجے میں بالخصوص ایٹمی ٹیکنالوجی میں پیش رفت جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹمی حملوں کا باعث بنی۔ یہ حملے امریکہ کی طرف سے انجام پائے، جن میں لاکھوں افراد چند منٹوں میں لقمہ اجل بن گئے اور ہیروشیما اور ناگا ساکی میں ایٹمی تابکاری کے عناصر ابھی تک موجود ہیں، جس سے جاپان کی 3 نسلیں متاثر ہوئی ہیں، اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ چودہویں صدی شمسی میں دیگر ممالک کی طرح ایران میں بھی بہت نمایاں تبدیلیاں اور کئی ناقابل فراموش واقعات پیش آئے۔ اس صدی کو پہلوی شاہی خاندان کے خاتمے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 2 اہم واقعات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس صدی کے آغاز میں پہلوی شاہی نظام کا آغاز ہوا، اور رضا شاہ پہلوی 100 سال تک ایران کے اقتدار پر مسلط رہا۔ رضا شاہ کے بعد اس کا بیٹا محمد رضا تخت اقتدار پر مسلط ہوا۔ محمد رضا کے دور اقتدار میں قومی و مذہبی جماعتیں تیل کی صنعت کو قومیانے میں کامیاب رہیں، لیکن امریکہ اور برطانیہ اس کے مخالف تھے، لہذا انہوں نے ایک بغاوت کر کے ڈاکٹر مصدق کی قومی حکومت کو برطرف کرانے میں کامیابی حاصل کر کے ایران کی قومی تحریک کو کچل دیا۔ محمد رضا پہلوی کا دور حکومت جبر و تشدد، تسلط، ڈکٹیٹرشپ اور مغرب نوازی کی وجہ سے عوام کی ناپسندیدہ حکومت میں تبدیل ہو گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی پہلوی کے خلاف اپنی دینی تحریک کا آغاز کیا، اور بہت جلد اس حکومت کی بنیادیں اکھڑ گئیں۔ ایران کا اسلامی انقلاب سن 1357 ہجری شمسی مطابق سن 1979 عیسوی میں کامیاب ہوا، لیکن ایرانی عوام کی یہ کامیابی اور اسلامی انقلابی نظام امریکہ اور اس کے حواریوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا، لہذا امریکہ نے صدام کو ایران کے خلاف اکسایا اور ایران پر جنگ مسلط کر دی، جو 8 سال تک جاری رہی۔ ایران عراق جنگ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت اور ایرانی نوجوانوں کی شجاعت و ایثار و قربانی کے ذریعے ایران کے حق میں ختم ہوئی، اور سامراجی سازشوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جنگ کے بعد امریکہ اور سامراجی اداروں نے ایران کے خلاف اقتصادی ناکہ بندی میں اور شدت لائی، اور مفلوج کرنے والی اقتصادی پابندیاں عائد کر کے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ ایران نے ان سخت پابندیوں کے باوجود مختلف شعبہ جات میں ترقی و پیش رفت کی متعدد منازل طے کی، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور ایران اس وقت خطے میں ایک بڑی طاقت اور اثر و رسوخ کا حامل ملک ہے۔ عالمی سطح پر بھی ایران کو اہمیت دی جاتی ہے۔